مجھے معلوم ہوا کہ آپ کو سنجیدہ اور کم گو اسلامی بھائی پسند ہیں، برائے کرم سنجیدہ اور کم گو بننے کا نسخہ بھی عطا فرما دیں، اور میرے اور میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ.
آمین. ماشاء اللہ، بڑا سنجیدہ سوال ہے. اور اتفاق، حسن اتفاق یا جو بھی کہیے، کہ آج دوپہر کو یعنی ظہر کے بعد شروع ہوا خاموش شہزادہ رسالہ، جو کہ سنجیدہ بنانے کا نسخہ ہے، اس میں غلام زادے نے پڑھ کر سنایا، پھر جو بقیہ حصہ تھا وہ عصر کے بعد پڑھ کے سنایا. 48 صفحے کا یہ رسالہ ہے، خاموش شہزادہ. اس میں سنجیدہ بننے کا نسخہ ہے، کم گوئی کا نسخہ ہے، نہ خاموشی کا. نام ہی اس کا خاموش شہزادہ ہے. تو اس کو آپ ضرور بے ضرور پڑھیے. ایک بار پڑھنے سے گزارا نہیں ہوگا، بلکہ میرا مشورہ ہے کہ آپ ہر مہینے کی پہلی پیر، اب یہ کہ شاید مدنی ماہ میں ساری دنیا میں سمجھے گے نہیں، یہاں بھی نہیں سمجھیں گے اتنا، تو وہ چلیے انگریزی ماہ کی پہلی پیر کر دیتے ہیں، کہ ہر انگریزی ماہ کی فرسٹ منڈے، منڈے یہ ہمارے یہاں ایک طرح کا ہولی ڈے ہے، مبارک دن ہے یہ، کیونکہ یہ وہ مقدس دن ہے، وہ خوش نصیب دن ہے کہ جس خوش نصیب دن کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. تو ہم لوگ اسی نے اس کو پیر شریف بولتے ہیں. پیر شریف مانے شرافت والا، عظمت والا پیر. پیر اس منڈے، سوموار بھی بولتے ہیں اس کو. تو یہ ہولی منڈے جیسے، تو یہ ہر ہولی منڈے کو ماہانہ انگلش ان منتھلی ون ٹائم آن منڈے، فرسٹ منڈے، اس کو آپ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ جل جلالہ آپ اپنے اندر اس کے بہت برکتیں اس کی پائیں گے. اور میرا مشورہ ہے کہ آج جیسے پڑھا گیا تو آج بھی، اور جب جب ہر مہینے آپ ہر مہینے پڑھیں اس کو کوشش کر کے، اور پھر اس کو پڑھ کر آپ اپنے آپ کو خاموشی پر مضبوط بنانے کے لیے خصوصیت کے ساتھ ظاہر نصیب 25 گھنٹے کا قفل مدینہ لگا لیں. کل بھی ہماری بات ہوئی تھی تو یہ طے ہوا تھا کہ یہ رسالہ جب پڑھا جائے تو اس وقت یہ رسالے کے بعد تک، تاکہ ذہن بنے، اس کو بولتے ہیں لوہا گرم ہو، تو آج سے 25 گھنٹے تو کیا ذہن بنتا ہے؟ تو آپ لوگوں نے اکثریت ہوتی ہے جذبات میں ہاتھ اٹھا دیے اور جذبات میں نعرے لگاتی ہے، اب وہ حیا سے نظریں جھکی رہیں گی، اونچے دیکھ رہے تو نظریں جھکی رہیں گی، اکثر نظریں جھکی رہیں گی، اب نگاہیں آسمان سے ٹنگی ہوئی ہوتی ہے چھت سے، اور بولتے ہیں نگاہیں نیچی رہیں گی، تو اب یہ کیسے ہوگا؟ تو اس لیے وہ جذباتی نعرے نہیں، یعنی کم از کم نظریں نیچی کرنے کا نعرہ لگے تب تو نظریں نیچی کر لے آدمی، تو نعرہ لگانے والے کا مان رہ جائے. دیکھ لیں، اب آپ غور فرما لیں. دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے خاموش شہزادہ کے صفحہ نمبر 17 پر ہے. امیر المومنین امام العادلین متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فضول گوئی سے بچنے والے کو حکمت و دانائی عطا کی جاتی ہے. فضول نگاہی یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے بچنے والے کو خشوع قلب، سکون قلبی. فضول طعام یعنی ڈٹ کر کھانا بغیر کسی بھوک کے صرف لذت کے لیے طرح طرح کی چیزیں کھانا چھوڑنے والے کو عبادت میں لذت دی جاتی ہے. فضول ہنسنے سے بچنے والے کو روب اور دبدبہ عنایت ہوتا ہے. مذاق مسخری سے بچنے والے کو نور ایمان نصیب ہوتا ہے. دنیا کی محبت سے بچنے والے کو آخرت کی محبت دی جاتی ہے. دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے بچنے والے کو اپنے عیبوں کی اصلاح کی توفیق ملتی ہے. یہ سات مدنی پھولوں کا جو فاروقی گلدستہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات، یہ ماشاءاللہ اس میں ایک کفل مدینہ نہیں ہے، بہت سارے کفل مدینہ کا یہ مجموعہ ہے. آنکھوں کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، اس میں پیٹ کا بھی ہے، ہنسنے کے تعلق سے بھی ہے، مذاق مسخری کے تعلق سے بھی ہے، دنیا کی محبت کے متعلق بھی ہے، دوسروں کی عیب جوئی کے متعلق بھی ہے. دیکھیں اس میں وہ بہت سارے مدنی پھول ہیں، تو یہ تو واقعی یعنی کہ دل پر سجانے کے قابل ہے. ان کا انتخاب بہت اچھا ہے اسلام بھائی کا، کہ ان پر عمل کر لے تو انسان جو ہے وہ نہ جانے کتنی منزلیں طے کر لے. اور جو میں نے عرض کیا بولنے سے پہلے تولنے کا طریقہ، یہ بھی اپنی جگہ پر بہت پر مغز ہے. اور ہم زبان کے تعلق سے یہ بہت یعنی کہ آئیڈیل ہے، ایک طرح کا معیار ہے. اگر اس کو ہم اپنا لیں تو میرے خیال میں دنیا میں امن قائم ہو جائے. سب اپنا لیں تو گھروں میں ناچاکیاں ختم ہو جائیں، لڑا لڑی جو گھر میں ہوتی ہے نا سب ختم ہو جائے. گھریلو ناچاکیوں کا علاج تو لوگ مانگتے ہیں لیکن بےچارے وہ خود ہی بس ایسے مریض ہوتے ہیں کہ وہ کہ علاج بہت مشکل ہوتا ہے. وہی بولنے کے عادی بہت ہوتے ہیں، لڑائیاں بولنے سے ہی زیادہ تر ہوتی ہیں. وہ صفحہ نمبر 29 سے شروع ہو رہا ہے، بولنے سے پہلے تولنے کا طریقہ. پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے، ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زبان حق کے ترجمان سے کوئی فالتو لفظ ادا نہیں فرمایا اور نہ ہی کبھی قہقہ لگایا. قہقہ ان کے وہ اتنی آواز سے لافنگ کرنا، اتنی زور سے ہنسنا کہ دوسرا کوئی ہو تو وہ بھی سن لے، دوسروں تک آواز پہنچے، ایسا ہنسنا جو ہے وہ قہقہ کہلاتا ہے. اور یہ سرکار سے ثابت نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو سنت یہ ہوا کہ قہقہ نہ لگائے. اب کوئی لگاتا ہے تو گناہگار نہیں ہے، کوئی لگا ہے تو آپ اس کے خلاف ہو جائیں تو یہ نہیں، خود بچے بس. وہ جو لگاتا ہے اس پر اگر ممکن ہو تو انفرادی کوشش کی جائے. اب خود بچے تو نا، یہاں تو مطلب لاکھوں میں کوئی بچتا ہو تو بچتا ہو، باقی تو بہت مشکل ہے. کاش یہ خاموشی اور زور سے نہ ہنسنے کی سنتیں بھی عام ہو جائیں. اے کاش ہم بولنے سے پہلے تولنے کے عادی بن جائیں. تولنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ الفاظ زبان سے ادا ہوں، اپنے دل سے سوال کر لیا جائے کہ اس بولنے کا مقصد کیا ہے. کیا میں کسی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں؟ کیا یہ بات جو میں بولنا چاہتا ہوں اس میں میرا یا کسی دوسرے کا بھلا ہے؟ میری بات کہیں ایسے مبالغے سے پر تو نہیں جو مجھے جھوٹ کے گناہ میں مبتلا کر دے؟ جھوٹے مبالغے کی مثال دیتے ہوئے صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، اگر ایک مرتبہ آیا اور یہ کہہ دیا کہ ہزار مرتبہ آیا تو جھوٹا ہے. یہ بہار شریعت کا جملہ تھا جو میں نے پڑھا. یہ بھی سوچے، اب یہ اپنی طرف سے لکھا، یہ بھی سوچے کہ میں کہیں کسی کی جھوٹی تعریف تو نہیں کر رہا، کسی کی غیبت تو نہیں ہو رہی، میری اس بات سے کسی کا دل تو نہیں دکھ جائے گا، بول کر ندامت کے سبب رجوع کرنے یا سوری کہنے کی نوبت تو نہیں آئے گی، تھوک کر چاٹنے یعنی جوش میں کہی بھی بات پر जोश में कही भी बात वापस तो नहीं लेनी पड़ेगी, कहीं अपना या किसी दूसरे का राज फाश तो नहीं कर बैठूंगा। बोलने से पहले बात को तोलने में अगर ये बात भी सामने आई कि इस बात में न नफा है न नुकसान और नहीं सवाब है न गुना, तब भी ये बात बोल देने में एक तरह का नुकसान ही है, क्योंकि जबान को इस तरह की फजूल और बेफायदा गुफ्तगू के लिए जहमत देने के बजाय अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कह लिया जाए या दुरूद पाक या दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए तो यकीनन इसमें फायदा ही फायदा है, और ये अपने अनमोल वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल है। ऐसे अजीम फायदे का जाया होना भी लाजिमन नुकसान ही है। जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरद जबार है, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दरअसल वो मैं तो अपनी पसंद की कह रहा था ना, ये बहुत अच्छी है भी, लेकिन वो मेरी पसंद वाली वो थी इमाम गजाली वाली, वो जहन से निकल गया। वो सफा नंबर 27 पर है, अपनी गुफ्तगू में 27 से शुरू हो रही है। अपनी गुफ्तगू में कमी लाने के जो वाकई ख्वाहिशमंद है उनके लिए अपनी बात की तनकीह यानी छानबीन करने और अपनी गुफ्तगू को भेजा या जरूरत से जायद लफ्जों और मुख्तलिफ खामियों से पाक करने नीज नुकसान दे बल्कि फजूलियात की आमेजिश यानी मिलावट से बचाने के लिए इहयाउल उलूम से एक बेहतरीन नुस्खा पेश किया जाता है। चुनांचे हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलवाली के फरमाने वाला शान का खुलासा है, गुफ्तगू की चार किस्में हैं। नंबर एक, मुकम्मल नुकसानदेह बात। नंबर दो, मुकम्मल कंप्लीटली फायदेमंद बात। नंबर तीन, ऐसी बात जो नुकसानदेह भी हो और फायदेमंद भी। और नंबर चार, ऐसी बात जिसमें ना फायदा हो ना नुकसान। बस पहली किस्म की बात जो कि मुकम्मल नुकसानदेह यानी कंप्लीटली हार्मफुल है, उससे हमेशा परहेज जरूरी है। और इसी तरह तीसरी किस्म वाली बात के जिसमें नुकसान और फायदा दोनों हैं, इससे भी बचना लाजिम है। और जो चौथी किस्म है वो फजूलियात में शामिल है कि उसका ना कोई फायदा है और ना ही कोई नुकसान, लिहाजा ऐसी बात में वक्त जाये करना भी एक तरह का नुकसान ही है। इसके बाद सिर्फ दूसरी ही किस्म की बात रह जाती है, यानी बातों में से 3/4 यानी 75% तो काबिले इस्तेमाल नहीं, और सिर्फ 1/4 यानी 1/4 ने 25% बात जो के फायदेमंद है, बस वो ही काबिले इस्तेमाल है। मगर इस काबिल इस्तेमाल बात के अंदर बारीक किस्म की रियाकारी, बनावट, गीबत, झूठे मुबालगे, मैं करने की आफत यानी अपनी फजीलत और पाकीज़गी बयान कर बैठने वगैरह वगैरह अंदेशे हैं। नीज फायदेमंद गुफ्तगू करते करते फजूल बातों में जा पढ़ने, फिर इसके जरिए मजीद आगे बढ़ते हुए इसमें गुनाह का इर्तिकाब हो जाने, وغیرہ وغیرہ خدشات شامل ہیں، اور یہ شمولیت ایسی باریک ہے جس کا علم نہیں ہوتا، لہذا اس قابل استعمال بات کے ذریعے بھی انسان خطرات میں گھرا رہتا ہے۔ یہ دیکھا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری باتیں کی۔ اب اس کو اگر ہم معیار بنا لیں تو شاید ہم کامیاب ہو جائیں۔ اب کیسے ہو؟ اب یہاں تو ایسا نا کہ پہلے نمبر کی بات تو مکمل نقصان دے، ہم اسی میں لگے رہتے ہیں بارہا، پھر یہ کہ مکمل فائدے مند نمبر دو یہ دیا امام غزالی نے، نمبر تین یہ کہ جس میں فائدہ بھی ہو نقصان بھی ہو، نمبر چار یہ کہ جس میں نہ فائدہ نہ نقصان۔ تو صرف دو نمبر کی بات کام کرنے کی ہے، تینوں تو قابل ترک ہے، جس میں فائدہ بھی نہیں نقصان بھی نہیں، وہ بھی ہے تو فضول نا۔ تو یہ بھی ایک وقت تو ضائع ہوتا نا کہ جتنا وقت یہ اپنی زبان کو فضول باتوں میں ہم نے لگایا تھکایا، جو سانس ہمارے ایک ایک سانس موت کی منزل کی طرف قدم ہے، تو وہ تو مطلب ہو گیا نا، وہ سانس تو چلا گیا، وہ تو اب دنیا کی کوئی طاقت بھی ہم کو وہ سانس لوٹا نہیں سکتی نا، واپس نہیں دلا سکتی۔ آپ بولو کہ میں ایک کروڑ روپے میں میرا گیا ہوا سانس خرید لوں، امپوسیبل۔ ایک ارب روپے میں خرید لوں، امپوسیبل۔ بلینک چیک دے دوں، میرا پیڑے جو سانس لیا تھا وہ واپس مل جائے، امپوسیبل، ناممکن۔ جو گیا گیا، ہم تو موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہر سانس موت کی منزل کی طرف ایک قدم ہے، تو ہم یہ فضول باتوں میں جو گنوا دیتے ہیں یہ تو ہمارا نقصان ہی ہے نا۔ اور فضول ہو تب نا، فضول ہو تو گناہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی فضول ہو تب نا، فضول کرتے کرتے کتنے ہم دل آزاریاں کر دیتے ہیں، غیبتیں، معاذ اللہ جھوٹ، تہمت، چغلی، کسی کا مذاق اڑانا، دل آزاری، خدا جانے کیا کیا ہم پھر فضول کرتے کرتے کر ڈالتے ہیں۔ فضول کہ جس میں فائدہ بھی نہیں نقصان بھی نہیں، اس کو پھر ہم مکمل نقصان دہ بنا دیتے ہیں باتیں کرتے کرتے، جبکہ وہ صرف ایک ہی طرح کی بات ہے کہ جو فائدے مند ہے، مکمل فائدے مند، لیکن وہ بھی جس کو کرنا آتی ہو وہ ہی کرے، ہم کو تو کرنا نہیں آتی، کہ اس میں باریک قسم کی ریاکاری ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ بناوٹ ہو جاتی ہے، اچھے الفاظ لانے کی بندہ کوشش کرتا ہے سامنے والے کو امپریشن ڈالنے کے لیے، متاثر ہو جائے گا میرے سے یہ اپنی ذات کے لیے۔
کچھ اس کی مثالوں کی حاجت لگتی ہو، جیسے آپ نے ریاکاری کا فرمایا نا، کوئی ایک آدھ ایسی مثال اگر آپ کی طرف سے بیان ہو جائے نا، کہ جیسے کہ مفید جو کلام میں جس کا آپ فرما رہے ہیں اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہے، اس کی کوئی ایک مثال اگر آپ کے ذہن میں آتی ہے۔
ریاکاری کی یہ مثال ہے کہ جیسے میں بیان کر رہا ہوں
جی،
اور میں نے عربی میں حدیث شریف پڑھی
جی،
اور میری نیت یہ ہے کہ تاکہ لوگوں پر میرا امیج قائم ہو، اس کے دلوں میں میری عزت قائم ہو، اور لوگ مجھے سمجھیں کہ اس کو بہت علم ہے
جی،
تو یہ میں نے اللہ کے لیے تو نہیں پڑھی نا حدیث، میں نے تو لوگوں میں عزت بنانے کے لیے حدیث پڑھی کہ میرا امپریشن پڑے اچھا، تو یہ ریا ہوئی۔ اس لیے کہ ریاکاری کی تعریف اگر ہے نا، کہ یہ جتنے بھی مولی کا تو ہوتے ہیں نا، ان کی تعریف اگر یاد ہو نا، ڈیفینیشن، تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ریا کی تعریف یہ کہ عبادت، اس لیے عبادت کرنا کہ لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا ہو یا لوگوں کے ذریعے مال حاصل ہو، یہ ریا ہے۔ تو اب میں نے عربی حدیث، جو میں نے حدیث کا متن اس کو رٹا اور اس کو پڑھا، اور نیت یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں میں میری عزت بنے، میرا مقام بنے، لوگ میری ذات سے متاثر ہوں۔ حالانکہ میں اگر یہی عربی میں حدیث اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا تو یہ عبادت بن جاتی، ثواب ملتا۔ تو اب میں نے اس کو لوگوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے پڑھا تو یہ ریا ہوئی، اور ریا کاری میں جہنم کی حقداری. اسی طرح نعت خوان نعت شریف پڑھے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھے تو یہ عبادت ہے. اب اگر اس لیے پڑھتا ہے کہ تاکہ لوگ مجھے رقم دیں، آج کل تو یہ ٹرینڈ ہے ایک طرح کا کہ نعت خوان کو پیسے مطلب دینے کا مسئلہ ہوتا ہے ان کا، بعضوں کا سب کا نہیں. اب چلیے بھائی کہ یہ ہمارے نعت خوان پیسے نہیں مطلب مانگتے نہیں ہیں، دل کس کا ہوتا ہے کس کا نہیں ہوتا یہ خود سمجھتے ہیں. اب اگر کسی نے دے دیا اپنی مرضی سے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی یعنی کہ نہ صراحت تھی نہ دلالت تھی اس میں، صراحت یہ کہ طے ہوا تھا کہ دیں گے لیں گے، یہ صراحت کہلائیے، اور دلالت یعنی یہ کہ پتہ ہے کہ دینا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے لینا ہے تو وہ دے گا ہی، پتا ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ مجھے انولپ ملے گا، کور ملے گا، پیسوں کا لفافہ ملے گا، اور اس کو پتا ہے اس کو دینا پڑے گا ورنہ یہ آئندہ تو آئے گا نہیں میرے یہاں، تو یہ دلالتن انڈرسٹوڈ، تو یہ بھی حرام ہے. اجرت چاہے سرات سے ہو چاہے دلالت، دونوں صورتوں میں نعت شریف کی اجرت، نعت پڑھنے کی اجرت حرام، اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور یہ ریاکاری بھی ہے کہ اس نے مال کے لیے پڑھی. اب اس میں مزید ریاکاری یوں ہوتی ہے کہ بعضوں کا تو جھوٹ بولتا ہے کہ پیسوں کے لیے نہیں پڑھتا میں تو اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، تو یہ مزید اپنی پارسائی جتاتا ہے اگلے کو کہ میں نیک بندہ ہوں میں تو اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، پھر کبھی گیا میں تو آقا کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں، تبرک ہے میرے لیے تبرک ہے. اب یہ کہ یہ بھی صرف وہ بس وہ یا تو جھیپ بلوا رہی ہوتی ہے یا بس وہ مزید ریاکاری پر ملمہ کاری ہوتی ہے اس کے، تو ریاکاری در کیا در ریاکاری نے عذاب میں مزید اضافے کا سامان ہوتا ہے، حقداری ہوتی ہے اس کی، تو اس طرح آج کل ہوتا ہے. تو اب اگر نعت یا تو پیسوں کے لیے پڑھ رہا ہے تو ریاکاری، یا پیسوں کے لیے نہیں پڑھ رہا بھائی وہ دعوت اسلامی والا نعت خوان نہیں پیسے نہیں لیتا بھائی، اب مزید ایک حملہ اس پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ اس لیے پڑھے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو، کیا آواز ہے، او اس کو اسے اشعار یاد ہے، اعلی حضرت کا پورا پورا کلام اس کو یاد ہے، اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگوں پر میری چھاپ پڑے کہ مشکل مشکل اشعار اس کو یاد ہے، یہ بھی ریاکاری. اچھا اب پورا کلام اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کوئی ایسا شعر آ گیا اس میں تھوڑا اس نے اور آواز بنائی سجائی تاکہ لوگوں پر چھاپ پڑے، ذرا یہ حرکت میں آئے اور میرا ان پر امپریشن پڑے، یار کیسی آواز ہے اس کی، کیسا اچھا پڑتا ہے، تو یہ یہاں ایک شعر اگر اس طرح پڑا ایک شعر میں ریاکاری آ گئی، وہ اس پر یاد آیا. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک حکایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور اس کے بارے میں لکھا کہ آج اس نے جو تلاوت کی تھی اس کا ثواب لکھو مگر فلاں آیت کا ثواب مت لکھو. تو اس نے خواب میں ہی کہا کہ وہ یہ بھی تو آیت میں نے پڑھی تھی، وہ بولا ٹھیک ہے تم نے پڑھی تھی لیکن جب تم تلاوت کر رہے تھے نا تو سب اخلاص سے کر رہے تھے لیکن ایک آدمی گزرا تو تم نے اپنی آواز کو تھوڑا اور سنوارا بنا سجا کر، وہ آدمی سن رہا تھا اس لیے اس کو سنانے کے لیے تم نے وہ سنوار کے پڑھا، تو اس لیے وہ اخلاص تمہارا اس آیت میں نہیں تھا تو اس لیے تم کو اس کا ثواب نہیں ملے گا. یہ سمجھانے کی حکایت امام غزالی نے لکھی ہے جو سچی ہی حکایت ہوگی، ہمارے لیے اس میں بہت درس ہے، اور شاید امام غزالی نے بھی لکھا ہے یا نہیں لکھا کہ یہ، یا میں اپنی طرف سے میرا ذہن بن رہا ہے یا اور طرح سے مطالعہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کسی آیت پر ثواب نہ ملنا اگرچہ بہت بڑی محرومی ہے، کسی نعت شریف پڑھنے پر ثواب نہ ملنا کہ ریاکاری کے لیے پڑھی ہو تو ثواب نہ ملنا یہ بہت بڑی محرومی ہے، جتنی مذمت کی جائے اپنی اس حرکت کی وہ کم ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ثواب نہ ملنے پر اگر یہ ڈن ہو جاتا ہے نا، چھوٹ جاتا ہے نا، تو یہ بچ جاتا آدمی، مسئلہ یہ کہ عذاب کی وعید ہے جو کہ برداشت نہیں ہو سکے گا. ایک تو ثواب بھی گیا, دوسرا کہ عذاب گلے پڑا. اگر یہ صورت ہوئی تلاوت میں, نعت میں, بیان میں, مدنی مذاکرہ, اب میں کر رہا ہوں مدنی مذاکرہ, اب ہزار مرتبہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اس میں, یوں بول یوں بول, انگریزی بول, عربی بول, فلا ہارڈ شعر بول, فلا ہارڈ الفاظ بول, پھر اس کا تو ترجمہ کر دے تاکہ لوگوں پر تیری دھاک بیٹھے گا, یہ جاہل نہیں ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, بہت بہت ماسٹر ہے. یعنی طرح طرح کے شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے, اب ہم کو تھوڑی پتہ چلتا ہے, تو اس سے اب مقابلہ بڑا سخت ہوتا ہے, مقابلہ کمزوری بہت ہے, مقابلہ ہو نہیں پاتا, کیا کرے آدمی. اب نعت پڑھتے ہوئے بھی مسئلہ, سنتے ہوئے بھی مسئلہ ہوتا ہے, سننے والا اگر واقعی اس کو رونا آ رہا ہے, عشق رسول میں روتا ہے تو کار ثواب ہے, لیکن اس لیے روتا ہے کہ چار آدمی دیکھ رہے ہیں, یا اس لیے رونے والی صورت بناتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ بڑا عاشق رسول ہے, یا بیان میں روتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ماشاءاللہ بڑا خوف خدا والا ہے کہ بیان سن کر رو رہا ہے یا بیان کرتے ہوئے رو رہا ہے. تو یہ اگر یہ ذہن میں اور اس لیے روتا ہے آدمی, تو اب یہ اس کا رونا اس کے منہ پہ مارا جائے گا, ظاہر ہے وہ تو آخرت کے لیے اپنی تباہ کاریاں جمع کر رہا ہو, بربادیاں جمع کر رہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ بہت ساری باتیں یہ کہ وہ ریاکاری کی اگر آدمی غور کرتا چلا جائے تو شاید مثالیں بہت قائم ہو سکتی ہیں. فیضان سنت کے ایک باب نیکی کی دعوت میں ریاکاری کی کافی مثالیں جمع کی ہوئی ہیں. تو یہ چونٹی کی چال سے بھی باریک رفتار سے ریا جو ہے وہ عمل میں داخل ہو جاتا ہے, وہ بندہ اس کو یہی سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں, اور کچھ نہ کچھ اس کو مطلب لولی پوپ شیطان دے دیتا ہے کہ تو صحیح تو کر رہا ہے, تو لوگوں کی ترغیب کے لیے کر رہا ہے, تو اس لیے کر رہا ہے, تو اس کے لیے کر رہا ہے, حالانکہ ترغیب ہوتی نہیں, ترغیب کے لیے ہو نا, اور وہ ایسا ہو کہ جس سے لوگ رغبت حاصل کرتے بھی ہو, پیشوا ہو یا کوئی بڑا آدمی ہو, امام ہو, عالم ہو, استاذ ہو, پیر ہو, ہے نا, ایسا شخص ہو کہ جس کو لوگ فالو کرتے ہوں, اور وہ اپنے عمل کو اظہار اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو, ماننے والوں کو عمل کی ترغیب ہو. اگر خالصتاً یہ اس کی نیت ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے. عام آدمی کو بھی غور کرنا ہے, اور خود اس شخصیت کو بھی غور کرنا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کی خوش فہمی ہو کہ اس کے فضائل میں اضافہ وہ ٹھہرے اور لوگ ترغیب اس سے نہ لیں, چلو پھر بھی اس کا قصور نہیں ہے, جبکہ ہو اس کی نیت 100% خالص, 100 میں سے 0.25% بھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے, تو ایسا اخلاص کہاں سے لے. وہ بھی ایک ہے بڑی آزمائش, ہر عبادت میں آزمائش ہے, شیطان جو ہے پیچھا کرتا نہیں چھوڑتا, شیطان کعبے میں بھی نہیں چھوڑتا, کعبے میں بھی اس کا داخلہ بند نہیں ہے اس بدبخت کا, سنہری جالیوں کے بعد بندہ حاضری دیتا ہے اس پر بھی وہ نہیں چھوڑتا, وہاں بھی اس کا داخلہ ممنوع نہیں ہے نا, ہر جگہ دندناتا پھر رہا اور یہ وسوسے ڈالتا ہے, کہیں بھی نہیں چھوڑتا, اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ بہت مطلب یہ کہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ جس کی حد نہیں, لوگ عمل میں بھی جھوٹ بولتے ہیں نا, جیسے کہ میں مطلب یہ کہ آپ کو سمجھاتا ہوں, جب چپ رہو نیچی نظر رکھو تو کیا بولتے ہیں, ہم تو آپ کی زیارت کرتے ہیں, ہم تو آپ کے سامنے بولتے ہیں. ارے یار, اگر کسی کی ہیبت دل میں ہو تو اس کے سامنے زبان بند ہو جاتی ہے. علامت تو یہی ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہوں, کسی کے معتقد ہوں, تو آواز یا تو بند ہو جاتی ہے یا پست ہو جاتی ہے. اب جس سے عقیدت ہو اس کے سامنے بڑ 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 کرتا رہے, یہ عقیدت کہاں ہوئی؟ تو پھر یہ کہ جھوٹ بولنا کہ ہم تو آپ سے بات کر رہے ہیں نا, تو کیا اس کے علاوہ بات نہیں کرتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہی نہیں, ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا, اس کے علاوہ کہ آنکھیں پھوڑ دیتے ہو, نہیں دیکھتے ہو کسی کو, تو اس میں بھی غور کر لے کہ یہ جھوٹ, ظاہر تو قرینہ یہی ہے کہ جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں عموماً, کیونکہ ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, آنکھیں بند تھوڑی رکھتے ہیں, وہ نہ بند رکھنا کوئی کفل مدینہ ہے کہ آنکھیں بند رکھا کرو, کچھ بھی مت دیکھو, بہت کچھ دیکھنا ہے. گھر کے عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت، قرآن کریم کو دیکھنا عبادت، مسجد کو دیکھنا عبادت، آب زمزم کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، جبکہ یہ ثواب کے لیے نیتیں ہوں تو بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کو دیکھنا عبادت ہے. تو اس لیے وہ بولنے سے پہلے تولنے کی عادت پڑ جانے، یہ عموماً بہت مطلب ہے کہ اب کوئی کھانے کی چیز بھی آئی، اب جیسے میں مٹھائی تقسیم کر رہا تھا، بھائی آپ مت کھاؤ، تو آپ کا تبرک ہے نا، اس لیے تو کھائیں گے ہم، اب اس کے علاوہ میٹھا نہیں کھاتے ہو کیا؟ چینی پر گھر میں پابندی رکھی ہے، مٹھائی کا داخلہ بند ہے، مطلب یعنی کہ وہ اپنے دل پر جو بھی کہہ رہا ہوں دل پہ غور کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں، چپ چاپ لے لے آدمی، نہیں نہیں میرے کو دو، اب میں تو کھاؤں گا، بھلے نقصان کرتی ہے، بس دعا کرو کہ میں نقصان سے بچ جاؤں، ابھی یہ بولے کم از کم کچھ تو ایسا بولے نا، یا میں تھوڑی سی کھاؤں گا، تھوڑی سی انشاءاللہ نقصان نہیں کرے گی، نہ کوئی ایسا مطلب ہے کہ لفظ ہو کہ جو آپ کو جھوٹ میں نہ ڈالے، اب پھر بولتے بھی اس کے سامنے جو بار بار سمجھاتا ہے، اب وہ اس کو بھی نہ سمجھ سمجھنا، یہ اپنے سمجھ کا قصور ہے پھر. تو یہ میں آپ سب کی تفہیم کر رہا ہوں، میرے اب مدنی منع ہیں، میری ایک طرح سے مدنی ایک روحانی اولاد ہیں آپ، میرے کو آپ باپا بولتے ہیں تو اس لیے میں کان کھینچتا رہتا ہوں. تو اس کو میں جو یہ عرض کر رہا ہوں، میں آپ کی خوشتوائی کے لیے دو جملے بول دیے دل جوئی کے لیے، لیکن جو اس سے قبل جو بولا ہے اس کو آپ نظر انداز مت کیجیے، اگنور نہ کیجیے،
سنجیدہ ہونے کے لیے سنجیدہ کافی ہے، کافی ہے باپا یہ مدنی پھول، اللہ کرے ہمارے دل میں جمے.